بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بالسند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه آمين، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، اور گوشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس میں سے اٹھا کر رفع الیہ الذراع، یعنی گوشت سامنے رکھا گیا اور گوشت میں سے کسی نے دست والا حصہ، جیسے بکری وغیرہ کے اگلے پیروں والا جو حصہ ہوتا ہے ذراع کہا جاتا ہے، دست والا حصہ جس کو فصیح اردو میں بونگ کہتے ہیں، دست والا حصہ پیش کیا گیا، ہاتھ والا حصہ پیش کیا گیا، آپ کو وہ پسند بھی تھا. فنہس منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں سے لگا کر اس میں سے گوشت کھایا. نہسا ایک ہوتا ہے انسان چھری سے کاٹے، دوسرا ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کا عام طریقہ ہوتا ہے ہاتھ سے توڑتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہے کہ جب ہڈی ہے اور اس میں سے گوشت کھانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا طریقہ بھی یہی تھا اور آپ کی تعلیم بھی یہی تھی کہ ہڈی اٹھا کر منہ کے قریب لے جاتے، اس میں سے دانتوں سے گوشت توڑ کر کھا لیتے تھے. فنہس منہا، دانتوں سے توڑ کر کھا لیا. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زہیر یعنی ابن محمد عن ابی اسحاق عن سعد بن عیاض عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست والا حصہ پسند تھا، اور آگے اس کا ذکر آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں. بہرحال یہ مشہور ہے کہ آپ کو یہ والا حصہ پسند تھا. اس کا گوشت ذرا مختلف ہوتا ہے، اگر تم لوگوں نے دیکھا ہو ذرا اس کا گوشت مختلف ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، آپ کو یہ پسند تھا. اور وسم فی الذراع، اور آپ کو زہر دیا گیا اسی میں. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب گوشت پیش کیا گیا تھا، یہود خیبر کی جانب سے ایک عورت جو تھی جس نے زہر ڈالا تھا، اور اس نے خاص طور پہ اسے جب معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے یہ والا حصہ، تو اس میں زیادہ زہر ڈالا گیا تھا، تو یہ وسم فی الذراع، اور ذراع والے حصے میں ہی آپ کو زہر ڈال کر دیا گیا تھا. وکان یورا، اور یہ سمجھا جاتا تھا، یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہود نے ہی آپ کو زہر دیا ہے. یہ پتہ نہیں کب کی بات ہوگی، ورنہ یہ بات تو بعد میں محقق ہو ہی گئی تھی کہ واقعتاً یہود نے ہی کیا تھا، اور کس عورت نے کیا تھا وہ بھی محقق ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا بھی تھا، اور بلا کر اس سے یہ کہا بھی تھا کہ تو نے کیا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کہ یہ اس نے مجھے بتایا، گوشت نہیں بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو ہوتا ہے کہ جانور کا بات کرنا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ جانوروں کی بولی، لیکن ایک ہے کہ ایک جانور ذبح ہو چکا، گوشت پک چکا، پکنے کے بعد اب بوٹی ہے، اس میں مسالہ لگا ہوا ہے، اور وہ بتا رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے. تو ظاہر ہے جیسے گزشتہ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت بڑھ کر دیے گئے، لیکن اظہار بہت کم ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش یہ کی کہ زیادہ ظاہر نہ ہو. ہاں، جہاں ضرورت موقع پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ہو گیا، تھوڑی سی مثال کے طور پر کچھ. یہ ایک عجیب بات ہے، اور یہی بات ہے ہم اگر دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے مشائخ میں، کہ یعنی بڑے بڑے کمالات اللہ نے ان میں رکھے ہوتے، لیکن اتنا زیادہ اخفا ہوتا ہے، چھپاتے ہیں، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا. عام آدمی، جس کو میں کہا تھا کہ ایک سمندر کے اس طرف کھڑا ہے، ایک دوسری طرف کھڑا ہے، ایک بالکل نکل چکا ہے دوسری طرف پہنچ کے، لیکن دونوں طرف کھڑے ہونے والے نظر آتے ہیں جیسے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. حالانکہ یہ تو ابھی اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا راستہ آنے والا ہے، اور وہ تو تمام مراحل سے گزر کے، لیکن دیکھنے میں بالکل اسی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تھا، سفر میں بھی جا رہے ہیں تو بس انداز یہی تھا کہ نہیں، مجھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے کوئی امتیازی حیثیت ہو، میرے لیے کوئی خصوصیت ہو، بالکل جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس طرح ساتھ بیٹھے ہیں تو نہیں، ساتھ اس طرح بیٹھنا ہے کہ میرے لیے کوئی خصوصیت نہ ہو۔ پھر صحابہ کے اصرار پر آپ کے لیے تھوڑا سا نمایاں جگہ بنائی گئی تاکہ نئے آنے والے لوگ پہچان تو لیں کہ نہیں، ہمیں ان میں فرق ہے، کچھ ادب کا ہماری طرف سے بھی تو خیال ہو جائے۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ تو یہاں پر اس گوشت نے جو پکا ہوا تھا، اس نے بکری کا جو دست والا حصہ تھا، اس نے بتایا کہ مجھ میں زہر ہے۔ تو بہرحال یہ بات محقق ہو گئی تھی، یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ بات طے ہو محقق ہو گئی تھی کہ یہود نے کیا ہے، کس نے کیا ہے، وہ عورت بھی، اور اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے نجات دے دے گا ولیعاذ باللہ۔ تو ہوا تو یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتا دیا گوشت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان سے، یعنی اس کے کہنے کے لحاظ سے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یعنی زہر ایسا تھا، حالانکہ باقی گوشت میں جو زہر تھا اس کو کھا کر برا ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی اسے استعمال کیا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ہاں کچھ اثرات اس کے زہر کے اندر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگل دیا، کھایا نہیں، لیکن اس کے کچھ اثرات اندر گئے تھے جس کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی، اور کوئی خاص موسم آتا تھا سال میں، اس میں وہ تکلیف بڑھ جاتی تھی، اور اخیر میں مرض وفات میں بھی اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف تھی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے جان چلی جائے، وہ تو نہیں ہو سکا۔ ہاں تکلیف وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی تھی اور وہ ہوئی، اور وہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنی، لیکن بہرحال وہ اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ وکان یورا ان الیہود سموہ، یہ خیال کے درجے میں نہیں، یہ تو محقق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعض روایتوں میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو کوئی انتقام نہیں لیا، جب وہ صحابی دوسرے جنہوں نے کھایا تھا ان کا انتقال ہو گیا تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزا دلوائی تھی۔ به قال حدثنا
محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابي عبيد رضي الله تعالى عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته۔ ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، لفظی ترجمہ اگر ہم کریں، مطلب یہ کہ چونکہ اس زمانے میں پکانے کا طریقہ یہ تھا کہ آگ کے اوپر، جیسے ہمارے یہاں تو بہت خاص چیز سمجھی جاتی ہے باربیکیو، اس زمانے میں یہ تھا آگ پر گوشت پکا لیا، یعنی دیگچی میں اس میں شوربہ اور سالن اور یہ سب چیزیں بس آگ کے اوپر پکا لیا، پک گیا تو اس کو کھا لیا۔ لیکن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح نہیں کیا بلکہ دیگچی میں گوشت پکایا، قدرن وہی دیگچی میں پکایا، یعنی سالن کی طرح جیسے ہم عام طور سے پکاتے ہیں۔ وکان یعجب الذراع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست والا حصہ پسند تھا، تو میں نے آپ کو اس میں سے ایک دست والا حصہ نکال کر دے دیا، وہ آگے کا حصہ تھوڑا سا، اس میں تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، وہ والا حصہ نرم والا، وہ میں نے نکال کر دے دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ناول الذراع، مجھے دے دو، ایک اور دے دو، میں نے ایک اور دے دیا۔ جب دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی غذا بہت کم تھی، اور اس میں بھی یعنی گوشت بہت کم تھا، ویسے بہت کم گوشت ہوتا ہے، وہ آخری بکری کا، اگر چھوٹی سی بکری ہے اور اس کا حصہ، وہ اگلا حصہ چھوٹا سا، اس میں گوشت کم ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا، یعنی دو مرتبہ آپ نے کھا لیا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ مجھے ایک اور دست والا حصہ دے دو۔ تو میں نے بجائے اس کے کہ میں آپ کی بات مان لیتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کرتا، استجیب للہ و للرسول پر عمل کرتا، وہ فرماتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مانگی تو میں نے یہ عرض کیا رسول اللہ بکریوں کے کتنے دست ہوتے ہیں، یعنی بجائے اس کو میں اس یہ خیال کرتا کہ یہ پیغمبر کا کلام ہے، ایک معجزانہ کلام ہوگا، آپ کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور میں فوراً جا کر لینے کی کوشش کرتا، اس کے بجائے مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے سوچا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے بتایا کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک عام انسان کی طرح رہیں،
तो उस अंदाज़ में ये मेरे यानी ज़ाहिर उनकी बात तो खैर कुछ और थी, लेकिन बहुत हमारे बड़े बड़े बाज़ हज़रात ऐसे थे जिनके साथ इंसान कुछ वक्त गुजारे तो उनके अंदाज़ रहने का जो अंदाज़ बातों का अंदाज़ से इंसान कभी कभी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करते हैं जिसमें तुम्हारी तरह हूँ, तो उसकी वजह से इंसान ज़रा बेतकल्लुफ़ हो जाता है। यहाँ पर इसी तरह आप सरासम चूँकि उनके साथ ज़रा सा यानी उनकी तरह रह रहे थे तो वो ख्याल निकल गया कि अच्छा ये मौजज़ाना कोई कलाम होगा, तो इन्होंने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन सहाबी पर हम इश्काल ना हो, तो ये चूँकि आपका मिजाज ही ऐसा था सादगी वाला, तो मैंने ये सवाल कर लिया वकम लिशात मंजराइन, गोया एक पैगंबर को पैगंबर के कलाम के मुकाबले में एतराज़ नहीं है, बल्कि एक जैसे कोई मेहमान है तो वो एक बात कर रहा है तो मिजाह में, जैसे हम मिजाह के तौर पर मजाक, अच्छा कितने दस्त होते हैं, दो ही तो होते हैं, मैंने एक ही बकरी पकाई है, एक ये अंदाज़ था। वकम लिशात मंजराइन, बकरियों के कितने दस्त होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तू खामोश रहता तो लनावल तनज़रा मा दाऊ, तो मुझे दस्त देता रहता जब तक मैं मांगता रहता, यानी तुम अगर इतायात कामिला इख्तियार करते तो इनकियाद ताम अगर होता तुम्हारी तरफ से तो अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा ज़ाहिर होता, लेकिन अब तुम्हारी तरफ से एक तरह से इश्काल की सूरत पैदा हो गई तो वो जो मौजज़ा ज़ाहिर होने वाला था वो नहीं होगा। इसी से मशाइख ने यह बात भी मुस्तंबत की है कि बड़ों को जब वो तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ़ हो जाएं तो ठीक है, उनको फिर भी उनके मकाम को देखो कि वो अपने मकाम पर रहते हुए उनके उनके हुक्म का उनकी बातों का क्या तकाजा है, यानी कि वो बेतकल्लुफ़ हो जाए तो तुम उनके साथ उनको अपने दर्जे का समझने लग जाओ, एक बात। दूसरा है कि उनकी बातों को आम बातों की तरह ना समझो, उनकी बातों का मकाम कुछ और होता है, कभी कभी उनकी बातें कहीं और कुछ और उसकी हकीकत होती है, उसके पीछे सिर्फ मिजाज समझ कर या मजाक समझ कर छोड़ ना दो। हमारे हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, उनका तरबियत का अंदाज़ कुछ ऐसा ही हुआ करता था कि यानी वो कोई जुमला कहते थे, एक छोटा सा जुमला होता था, सामने वाला उसको आम तौर पर बैठने वाले बहुत से जो ख़ास लोगों की बात नहीं कर रहा, आवाम के लिहाज से आम लोग जो होते थे वो उसको, बल्कि बहुत बसावक़ात जो ख़ास लोग भी होते थे वो उसको एक मुख्तसर से एक आम सा जुमला समझकर अच्छा ठीक है मिजाह के तौर पर आपने कोई बात फरमा दी है ठीक है मिजाह पर महमूल करके उसको छोड़ देते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी गहराई होती थी, उनके एक जुमले में बहुत सी गहराई हुआ करती थी। उसकी मिसालें तो बहुत सी हैं, अभी इसके सबक में हम उन तफसीलात में नहीं जाते, लेकिन वाकई एक छोटा सा जुमला होता था, एक बात कह दी लेकिन उसके पीछे कुछ, एक शख्स थे, मना भी करता हूँ फिर कह देता हूँ, एक शख्स थे वो कुछ अरसा हजरत की खिदमत में रहे भी थे और फिर उसके बाद ज़ाहिर अपनी मसरूफियात थी, उनकी मदरसे वगैरह की छुट्टियाँ हुई, तातील वगैरह में आए थे, तो तातील में के दिनों में चंद दिन गुजारने के लिए आए थे, वापस जब जाने लगे तो हजरत ने पूछ लिया क्यों आए, यानी जैसे होता है अच्छा क्यों आए थे, क्या छुट्टियाँ थी इसलिए आ गए, बस ये सवाल तो है जवाब था, बस कौन क्या समझेगा, लेकिन सबक लेने वालों ने सबक लिया कि यानी तुम जिस मकसद के लिए आए थे तुम उस काम में तो लगे नहीं, तुम तो अपनी बातों में लगे रहे, दोस्तों में लगे रहे, और मेरे पास तो तुम यानी चूँकि वो एक तो यानी कौन किस तरह वक्त इस्तेमाल करता है उसके लिहाज से, बस एक मुख्तसर सवाल और जवाब था, बस कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एक आम मेरी तरह किसी शख्स के सवाल जवाब नहीं था, वो उनका सवाल जवाब था। तो बहरहाल वाकयात तो बहुत हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के वाक़ियात में तफसीलात में सबक के दौरान न जाऊँ। भी कौल हदसन, इसलिए कि जब वो इंसान को जब पुरानी यादें जब ताज़ा होती हैं ना तो फिर वो इंसान उन यादों में गुम हो जाता है। फिर भी कौल हदसन अलहसन बिन मुहम्मद बिन ज़ाफ़रानी यक़ाल हदसन यहिया बिन अब्बाद बिन फुलैह बिन सुलेमान क़ाल हदसन रजुल मिन बनी अब्बाद यक़ाल लहु अब्दुल वहाब बिन यहिया बिन अब्बाद अन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत ما كان الذراع وحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست والا حصہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا پیچھے تو آیا کہ پسند تھا اور عام طور پر صحابہ یہی فرماتے ہیں حضرت عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما كان الذراع ذرائع والا حصہ آپ کو کچھ زیادہ پسند نہیں تھا، لیکن گوشت چونکہ بہت کم ملتا تھا، لا یجد اللحم الا غبن، گوشت کبھی کبھی ملتا تھا. غبن کے معنی ایک تو ہم نے پیچھے کیا تھا، جیسے بتایا تھا کنگھی کرنے کے لیے کہ کبھی ایک دن کرے ایک دن نہ کرے، لیکن یہاں غبن تو ظاہر ہے وہ کچھ اور ہی ہے کہ ایک دن گوشت ملا تو ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے تک نہیں ملا، بہت کم گوشت ملتا تھا، کبھی کبھی ملتا تھا. وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا، اور چونکہ وہ جلدی پک جاتا تھا، وہ حصہ ایسا ہے گوشت کا وہ جلدی پک جاتا ہے. وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجًا، یعنی وہ جلدی آپ کو دے دیا جاتا تھا. پہلا ترجمہ وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا، وہ آپ کو جلدی دے دیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ جلدی پک جاتا تھا، تو جلدی پکنے کی وجہ سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اچھا آپ یہ لے لیں، تو لوگوں میں یہ معروف ہو گیا کہ آپ کو یہ زیادہ پسند ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے بات بھی درست تھے کہ وہ جلدی پیش کیا جاتا تھا اس لیے کہ پہلے پک جاتا تھا، اور پیچھے صحابہ نے جو بات فرمائی وہ بھی درست ہے کہ آپ کو پسند بھی تھا، تو پسند بھی ہوگا اور یہ بھی، دونوں وجہ پائے گئے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور پسندیدگی کے بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں نا، کہ یہ گوشت پسند ہے اس اعتبار سے، دوسرا کوئی گوشت پسند ہے اس لحاظ سے کہ وہ شاید دوسرے کوئی اس میں حیثیت ہو، جیسے کبھی ہوتا ہے انسان کو کبھی کوئی چیز کھانے کا دل چاہتا ہے اس لحاظ سے کہ اچھا یہ پسند ہے، ایک چیز اچھا نہیں ہے صحت کے لیے زیادہ مفید ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کسی چیز کی، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، پیچھے والی بات بھی صحیح یہ بھی صحیح.
بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر قال سمعت الشیخ من فهم،
اب دیکھو یہ نام نہیں ہے، شیخ من فهم، عام طور سے میں پیچھے بھی روات کے تفصیل کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ بس ذہن میں رہے کہ یہ راوی غیر معروف ہیں، کوئی ہیں قبیلہ فہم کے کوئی آدمی جو بڑے بزرگ تھے، ان سے سنا، وہ کون تھے نہیں پتہ، قبیلہ فہم کے ایک بزرگ کو میں نے، کسی شیخ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، یقول
سمعت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اطیب اللحم لحم الظہر،
سب سے زیادہ عمدہ گوشت وہ پیٹ کا گوشت ہوتا ہے. اب عمدہ کس اعتبار سے؟ کیا آپ کو زیادہ پسند تھا کھانے کے اعتبار سے؟ وہ تو پیچھے آ گیا کہ ذرا، لیکن اس میں اس کی عمدگی اپنے لحاظ سے، دونوں کے اپنے اپنا ذائقہ مختلف ہے.
بھی قال حدثنا سفیان بن وکیع،
جیسے کبھی لوگ کھاتے ہیں تو لوگوں کو سٹیک کھانا پسند ہے، کبھی لوگ ربز کھاتے ہیں، حالانکہ ایک میں ہڈی ہی ہڈی اور ایک میں بالکل ہڈی نہیں، فرق ہوتا ہے دونوں میں، کھانے کے اعتبار سے بالکل الگ چیز ہے.
بھی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا زید بن الحباب عن عبد اللہ بن المؤملی عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. به قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت ابي حمزه الثمالي عن الشعبي عن ام هان رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعندك شيء؟ فقلت لا الا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما افقر بيت من ادم فيه خل.
ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، یہ کب ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر، اتنی بڑی فتح جس کا شروع سے انتظار تھا، شروع دور سے مکہ والوں کو بھی انتظار تھا، جب فتح ہوگی تو دیکھیں گے، ورنہ اپنی قوم پر دوسرے عرب کے لوگ انتظار کر رہے تھے، اچھا مکہ فتح ہوگا مکہ والے مانیں گے پھر ہم دیکھیں گے. یہ بہت بڑی فتح جس کو قرآن میں خاص طور پہ اس کے لیے سورۃ الفتح، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کا لفظ قرآن میں الفتح جب آیا تو وہ یہ فتح، حالانکہ بدر کی فتح ہوئی، احد کی فتح ہوئی، خندق کی فتح ہوئی، لیکن فتح مکہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. لیکن اب یہ موقع، اتنی بڑی فتح، اس وقت انسان کا کیا، اچھا بہت بڑی دعوت، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی چیز ہے بڑی سی دعوت کر دیتے ہیں خوشی میں، چھوٹا سا بچے نے قاعدہ ختم کیا، اچھا چلو دعوت کر دیتے ہیں، یعنی جیسے، یعنی ممانعت کے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس میں برائی نہیں، لیکن ہم لوگوں میں جو وسعت ہے، اور یہاں پر اتنی بڑی فتح، اور کھانے میں کیا، ام ہانی رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کچھ ہے کھانے کا، انہوں نے بھی کہا کچھ بھی نہیں کھانے کا، اچھا کچھ تو ہوگا، اس لیے کہ پہلے انہوں نے منع کر دیا، کچھ تو ہوگا، نہیں وہ تو کل والی روٹی پڑی ہوئی ہے اور سرکہ ہے، یعنی ان کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے پہلے پیش کر دیا، پیش کرنے کے قابل نہیں تھا، آپ نے فرمایا ہاں دے دو وہی ٹھیک ہے، نہیں ہے الا خبز یابسن، یہ اختصار ہے روایت میں، الا خبز یابسن وخلنا، خشک روٹی پہلے کی پڑی ہوئی ہے
اور سرکہ، مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا اگر ٹھہر جائیں تو میں کچھ اور انتظام کر لوں، ابھی تو کچھ تیار کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیار کچھ ہے تو دے دو، اور تیار کچھ بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں یہی دے دو، ہاتھی لے آؤ. ما افقر بیتم من ادمن، خالی نہیں ہوتا کوئی مکان سالن سے جس میں سرکہ ہو. جس مکان میں سرکہ ہے وہ لوگ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں سالن نہیں ہے، وہ سرکہ تو سالن ہے موجود ہے، اور پرانی روٹی ہے خشک ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اس میں سرکے میں ڈال کے کھا لیں گے. آپ نے یہ فتح مکہ کے موقع پر اتنے بڑے فاتح کی حیثیت سے جب وہاں داخل ہوئے ہیں کھانا کھایا تو یہ کھایا. به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. یہ تو سب جانتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خصوصیت حاصل ہے، اللہ تعالی نے ان کو بڑی خصوصیات دی تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی خصوصیات تھیں، جس وقت وہ تھیں اس وقت ان کی ضرورت تھی، وہ سمجھداری، تجربہ، لوگوں کو پہچاننا، لوگوں کے ساتھ معاملات، اور ان کو جو اپنی زندگی کے جو تجربات تھے، اور ابتدائی وحی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سہارے کی ضرورت تھی، ان حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہر ہے اس کو تو یاد رکھتے ہی تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں مجھے بس ان پر رشک آتا تھا کہ یعنی دوسری ازواج کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو تھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا جب ذکر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کچھ اور ہوتا تھا، ان کے لیے ان کا تذکرہ کچھ اور انداز سے ہوتا تھا. تو لیکن موجود جو عورتیں تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر بھی، اور من جانب اللہ، اصل بات تو من جانب اللہ ہے کہ من جانب اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی تھیں، جو فصاحت و بلاغت جس درجے کی دی تھی، یہ بالکل ہی معروف چیز تھی صحابہ میں، جو فصاحت و بلاغت ان کو دی تھی، ان کو جو علوم، جو حافظہ، جو استحضار دیا تھا، اور بعد میں یہ علوم جو آگے منتقل ہوئے، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات کے بہت بڑے علوم کا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعہ بنتی ہیں، تو ورنہ یہ پورے علوم ہم تک پہنچتے ہی نہیں، ظاہر ہے بہت بہت بڑا حصہ علم کا باقی رہ جاتا اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم نکال دیں. بہرحال اس لحاظ سے ان کو خصوصیت تو بالکل اس زمانے میں بھی ظاہر تھی اور بعد میں اور ظاہر ہو گئی. تو اس لیے فرماتے ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام دوسری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ثرید باقی کھانوں کے مقابلے میں اس کو فضیلت حاصل ہے. ثرید کیا ہے؟ یہ سالن جیسے ہمارے یہاں بنتا ہے، اسی سالن میں آٹا ڈال دیتے ہیں یا روٹی کا ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، عام طور سے روٹی کا ٹکڑے ڈالتے ہیں، روٹی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ساتھ پکا لیا جاتا ہے، یہ ثرید کہلاتی ہے. بس اوقات لوگ ویسے ہی اس پر عمل کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ثرید پسند تھی تو اس پر عمل کرنے کے لیے سالن جو اسے پکا ہوتا ہے سالن روٹی لی اور اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو اس میں بھگو لیا، تھوڑا سا تھوڑی دیر رکھ دیا تو وہ بھی ثرید ہی کی شکل بن جاتی ہے، یا یعنی اس کے قریب قریب ہی وہی شکل ہے. اس میں یہ کہ پہلے سے روٹی ڈال دی جاتی ہے پکاتے وقت اور یہ ہم بعد میں ڈال دیتے ہیں، لیکن آخر میں جا کر تقریباً وہی صورت بن جاتی ہے. اس میں کیا ہے؟ دیکھو کہ الگ سے سالن نہیں، الگ سے یہ نہیں، کچھ نہیں، بس انسان نے کھا لیا، یعنی اس میں تکلفات کم ہیں. ہمارے یہاں بعض ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ اصل کھانے سے زیادہ اس کے لوازمات ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہر قوم کے ہر مزاج کے الگ الگ. اب بعضوں کے یہاں دال چاول ہے تو صرف دال چاول، ایک دو چیزیں ہو گئیں، چاول ہے اور دال ہے، لیکن بعضوں کے یہاں اس کے لوازمات، اس کے ساتھ اچھا یہ والا اچار ہوگا، یہ والی چٹنی ہوگی، یہ پاپڑ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس کے کئی لوازمات ہوتے ہیں، اس کے آلو ہوتے ہیں خاص تلے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ کی خصوصیات اس کی ہوتی ہیں، بعضوں کے یہاں مچھلی ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو یہ جتنے تکلفات بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ کھانے میں بہت سادگی پسند تھی، ہر چیز میں سادگی، تو یہ ثرید میں کیا ہے؟ بس ایک ہی چیز اٹھائے اور کھا لی، اور کئی چیزوں کے اضافے کے کسی اور دو چیزوں کی بھی ضرورت نہیں، ایک ہی چیز میں سب آ گیا. یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی پسندیدگی کی. اسی طرح کی ایک چیز ہے، ہم نے پہلے تو خیر یعنی عرب میں تو بہت مشہور ہے، سلیق کہلاتی ہے، سلیق، تو اس میں وہی چاول کے ساتھ سب پکا دیا جاتا ہے اور اس میں دودھ وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے، اس کے جو بھی خاص طریقہ ہوتا ہے. وہاں مدینہ منورہ میں دعوت تھی کسی کے یہاں، تو انہوں نے اس کی دعوت کی تھی، ہمارے مشائخ بھی بعض موجود تھے بڑے، تو انہوں نے کہا مجھے یہ، تو وہاں پر مجھے یہ بات میں نے نوٹ کی کہ مشائخ میں سے ایک جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس میں کوئی تکلفات نہیں، سائڈ کی کوئی چیزیں نہیں، بس وہی کھاؤ اٹھا لو اور ختم ہو گیا، کوئی مکس کرنا اور سالن ڈالنا اور یہ سب تکلفات نہیں، سرید میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے.
به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري وابو طوالته انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من ثور اقط. ثوری اقط، اقط پنیر کو کہتے ہیں، ثور ٹکڑا، پنیر کا ٹکڑا کھایا اور وضو کیا. اب پنیر کا ٹکڑا کھا کر وضو کرنا پنیر کی وجہ سے تھا یا پہلے سے آپ کو وضو کرنا ہوگا یا آپ کو ویسے ہی کسی اور وجہ سے وضو کرنا ہوگا اس لیے ہوگا، دونوں ہو سکتا ہے. پنیر چونکہ اس میں بھی تو دودھ وغیرہ کو آگ پر پکایا جاتا ہے، تمام ست نار میں آ جاتا ہے. پہلے ابتدائی اسلام میں تو وہی آگ پر پکی ہوئی چیز اگر استعمال کرے تو وضو کا حکم تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وضو کیا ہو کہ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے وضو کیا ہو. ثم رآہ، پھر بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اکل من کتف شاتن، بکری کے شانے کا حصہ کھایا، وہ آگ پر پکا ہوا تھا ظاہر ہے. ثم صلی ولم يتوضا، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا. تو شروع ایک دور انہوں نے دیکھا ہے کہ پنیر کھا کر بھی وضو کیا، ایک دور انہوں نے وہ دیکھا ہے کہ بکری کا گوشت کھا کر بھی وضو نہیں کیا. دوبارہ آخری عمل آپ سراسم کا یہی تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز استعمال کر کے وضو نہیں فرماتے تھے.
بھی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عینہ عن وائل ابن داود عن ابیہ وہو بکر ابن وائل عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ بتمر وسبیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ فرمایا چھوارے اور ستو سے. یہ چونکہ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھیں اور وہاں کے سردار کی بیٹی تھیں، صحابہ کی رائے یہی ہوئی کہ آپ کے لیے مناسب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی سے اور رضامندی سے نکاح کیا، باندی کے طور پر نہیں رکھا، نکاح کیا. نکاح ہوا، یہ سفر تھا تو وہاں پر ظاہر ہے اس سے زیادہ کوئی انتظام نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ توشے میں تھا، چھوارے ستو وغیرہ جو کھایا کرتے تھے، اور قریب کے لوگوں میں جو کچھ تھا، ٹھیک ہے، سب نے پیش کر دیا، یہی ولیمہ ہو گیا تھا. یعنی باقاعدہ کوئی ظاہر ہے کوئی انتظام، اس میں تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہی دسترخوان بچھایا اور اس میں جو کچھ قریب کے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا اور قریب کے لوگوں کے پاس تھا، وہ رکھ دیا اور یہ ولیمہ کی دعوت ہو گئی. یہ اس وجہ سے بتمرین و سبیق. ان بعض روایتوں میں کچھ اضافہ آتا ہے کہ اچھا فلانی چیز تھی، تو وہی قریب کے لوگوں میں، اس میں اب جیسے ہوتا ہے کہ کبھی بادام پستے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی کوئی اور چیز بھی ملا دی جاتی ہے، تو تھوڑے معمولی درجے میں یا معمولی مقدار میں اگر کوئی اور چیز ہوتی ہے، بعض لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. چھوارے تھے، ستو تھے، اور کچھ اور چیزیں بھی ساتھ میں تھوڑی بہت مخلوط ہوں گی. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں سنت کے مطابق ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اس طرح کر لوں کہ ولیمہ کی دعوت میں چھوارے اور ستو. میں نے کہا اس زمانے میں تو لوگ یہ چیز کھانے کے عادی تھے اور کھا لیتے تھے، یہاں تم مہمانوں کو بلاؤ گے اور مہمانوں کو بلا کر ان کا اکرام اس طریقے سے کرو گے کہ ان کو چھوارے اور ستو کھلا دیے، تو ظاہر ہے یہ اکرام نہیں ہوگا. اس لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے یہ کھانا، ہاں وہ بھی پیش کر دو وہ الگ بات ہے، لیکن وہی پیش کرو تو یہ تو مناسب نہیں ہے.
به قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن علي عن جدته سلمى رضي الله تعالى عنها ان الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله تعالى عنهم اتوها. هي حضرت سلمى رضي الله تعالى عنها، ان سے منقول ہے کہ حسن بن علی، ابن عباس، ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین حضرات اتوہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالوا لها اصنعی لنا طعاما مما كان يعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويحسن اكله. ہمیں ایسا کھانا بنا کر دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، ایسا کھانا بنا کر دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغوب تھا، جو آپ خوش، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جو کھانا پسند تھا اس طرح کا کھانا بنا کر دیجیے، یعنی گوشت وغیرہ کی بات نہیں ہے، عام کھانے کی۔ فقالت یا بنی لا تشتهیه اليوم، انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچوں میرے بیٹے، جس سے بات کر رہی تھی، بنیا ایک شخص کے لیے ہوتا ہے نا، بنی اگر ہوگا تو جمع، بنیا ایک، تو اے میرے بیٹے آج تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ اب ہمارے حالات ذرا بدل گئے ہیں، وہی دور تھا، وہی صحابہ ہیں، لیکن وقت بدل گیا، اب سے 10 سال پہلے کچھ تم لوگ جو کھاتے تھے آج تمہیں ہو سکتا ہے وہ چیز پسند نہ آئے، طالب علمی کے دور میں وہ تو ہوتا ہی، طالب علمی کے دور میں انسان وہ چیزیں کھا لیتا ہے جو بعد میں پسند نہیں آتی۔ ہم لوگ بنگلہ دیش گئے تھے تو وہاں پر سحری میں باقی چیزیں ہوتی تھیں، ہم سیریل یہاں سحری میں ہم نہیں کھاتے عام طور سے، لیکن وہاں پر سیریل بہت اچھا لگتا تھا، اور سیریل کے ساتھ اگر اب باہر جانا اور خریدنا تو ظاہر ہے انسان وہاں پر اعتکاف میں کہاں باہر جائے، تو وہاں جو مل گیا وہی مل گیا، اور اگر اس کے ساتھ اگر کیلا مل جاتا تو بہترین سحری ہوتی، سیریل اس میں کیلا ڈال دیا۔ یہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ ہوتا ہے نا کہ یعنی سیریل کے ساتھ کیلا ملا کر لوگ کھاتے ہیں، کبھی اس سے پہلے تجربہ نہیں کیا تھا، وہیں کیا اور واقعی وہاں بہت اچھا لگتا تھا، پھر یہاں آ کر اب دوبارہ اب سحری میں اگر کوئی سیریل اور کیلا دے تو بہت پتہ نہیں، اب وہ عادت نہیں رہی، لیکن کہیں پر کبھی کسی زمانے میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو دوسرے زمانے میں وہ اچھی نہیں لگتی، حالات بدل جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے طالب علمی کے دور میں کچھ لوگ ہوتے تھے کیچپ سالن کے ساتھ ملا کر، چاول سالن ہے اس میں کیچپ ملا کر، کہتے یہ بھی پتہ نہیں کھانے کی چیز ہے، لیکن شاید وہی کہ ایک ہی ہاتھ کا پکا ہوا روزانہ مستقل جب کھا رہے ہیں تو ذرا سا اس کا ذائقہ بدلنے کے لیے شاید اس وجہ سے اچھا لگتا ہوگا، لوگ کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا بنی لا تشتهیه اليوم، آج اب تمہیں اچھا نہیں لگے گا، وہ حالات بدل گئے اب۔ قال بلا اصنعیہ لنا، تو وہ جو بھی تھے ان تینوں میں سے جو بھی تھے، حضرت حسن تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ضرور بنائیے، ہم بنا دیجیے، ہم کھائیں گے۔ قال فقامت، وہ اٹھیں، فأخذ شيئا من الشعير، کچھ جو لیے، فطحنت، ان کو پیس لیا، پیسنے سے مراد ظاہر ہے بالکل آٹا نہیں، اس طرح کے چھوٹا چھوٹا چورا ہو گیا، طحنت اس کو پیس لیا، ثم جعلت في قدر، ایک دیگچی میں ڈال دیا، وصبت عليه شيئا من زيت، زیتون کا تیل کچھ ڈال دیا، تو اب جو ہیں پیسے ہوئے چھوٹے چھوٹے، کچھ آٹا ہوگا اور کچھ اس کے ٹکڑے ہوں گے، ذرے ہوں گے، اور اس میں زیتون کا تیل، ودقت الفلفل والتوابل، کچھ مرچ اور مسالے پیس کر اس پر ڈال دیے، کالی مرچ وغیرہ بعض چیزیں اس پر ڈال دیں، وہ بنا دیا، تھوڑا سا اس کو گرم کر لیا، بس ہو گیا، فقربت ہو الیہم، وہ پکا کر ان کی خدمت، ان کے سامنے پیش کر دیا، تین بچوں کے سامنے، یہ تین بچے کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جعفر، یہ تینوں بڑے اونچے اپنے زمانے کے، اس وقت بہرحال بچے تھے۔ فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن اكله، یہ جو آپ کو پسند تھا، جو آپ کھانا پسند فرماتے تھے۔ بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس، عن الاسود عن به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح العنازي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهم علموا اننا نحب اللحم، وفي الحديث قصه۔ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حاضر ہوئے، گھر پہ تشریف لائے، تو ہم نے آپ کے لیے بکری ذبح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں گوشت پسند ہے، مہمان کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں اور وہ کھانا پکائیں تو اس کے کھانے کی تعریف کر دینا کہ بڑا اچھا پکایا، ہمیں تو یہ چیز بہت پسند ہے، یہ بھی ایک اچھی، یہ بھی دیکھو سنت ثابت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہم علموا، گویا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں گوشت پسند ہے، سامنے والے کا دل خوش ہو گیا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا اور ہم نے گوشت بنایا. یہ ایک سنت بھی ہے. کأنہم عالموا, کوئی ایسا جملہ جس سے ان کی شکریہ ادا ہو اور ان کے دل خوش ہو جائے, گویا کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں گوشت پسند ہے. اور حدیث میں طویل قصہ ہے, یہ طویل قصہ تو بہت طویل ہے, غزوہ خندق کا واقعہ ہے. ریاض صالحین میں بھی غالباً یہ روایت آتی ہے, مجھے سے یاد پڑتا ہے ریاض صالحین میں بھی روایت ہے اور مشہور ہے, سیاح کی روایت ہے. اور وہی غزوہ خندق کے موقع پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں, بھوک کی شدت ہے, صحابہ میں بھوک کی شدت ہے. گھر تشریف لے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی حالت جو تھی وہ دیکھی نہیں گئی. تو کہتے ہیں میں گھر گیا, دیکھا باہر بکری ایک ہے, ایک ہی بکری تھی, ایک بکری ہے, تو ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بکری ہے, گھر میں کچھ روٹی کا انتظام ہے, ہاں تھوڑا سا روٹی کا انتظام بھی ہے, وہ بھی کر لیں گے. تو اہلیہ سے کہا اچھا کھانا تیار کرو, میں بکری ذبح کرتا ہوں, چلو کھانے کا انتظام کرو, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں. آپ کی حالت بڑی, یعنی آپ پر بہت بھوک کی شدت معلوم ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ تیار کرنا انہوں نے شروع کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے, چند ساتھی آپ اور چند ساتھی آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے اہل خندق چلو. جابر نے دعوت کی, یہ گھبرا رہے تھے کہ اب میں ظاہر مہمان کو اگر کسی یعنی میزبان زیادہ آ جائیں اور کھانا کم پڑ جائے تو بڑی اپنی ظاہر ہے کہ یعنی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اچھا مہمان آ گئے اور میرے پاس کھانا دینے کے لیے نہیں ہے, تھوڑا سا گوشت, اتنے سارے لوگ, ہزار کے قریب لوگ, اس سے زیادہ لوگ, ان کو میں کیسے کھلاؤں. تو خیر آپ نے اعلان کر دیا جلدی جلدی. وہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد لے کے میں جلدی سے گھر پہنچا, گھر گیا, میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں. بیوی ماشاء اللہ سمجھدار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا, ہاں ٹھیک ہے, ان کو تسلی تھی. بہرحال یعنی دو واقعے ہیں, میں شاید ہو سکتا ہے میں غلطی نہ کر رہا ہوں, دو واقعے ہیں, ایک میں تھا یعنی اسی طرح کا دوسرا واقعہ میں پیش آیا تھا. تو ایک جگہ پر صحابیہ نے عرض کیا تھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, پھر ٹھیک ہے, بڑے اطمینان سے ان کو معلوم تھا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام عام شخص کا کلام نہیں ہے. اور یہ واقعہ غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ نہیں, ان کی بیوی ذرا پریشان ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا دیکھو گوشت جہاں پر ہے ہانڈی اس کو کھولنا نہیں, روٹی جو ہے اس کا بھی اس کو بھی ایسے ہی رہنے دینا, بس بغیر دیکھے اس میں سے نکالتے رہو تو نکلتا رہے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو آ کر اس پر کچھ پڑا اور دم کیا اور اس سے برکت ہوئی, بس اس کے بعد پھر استعمال کرتے رہے کرتے رہے, تمام لوگ کھا کر چلے گئے, اس کے بعد بھی وہ اس میں کھانا بچا ہوا تھا اور روٹیاں بھی ابھی تک بنائی جا رہی تھیں, ابھی تک اس آٹا اس میں موجود تھا. یہ مفصل واقعہ تھا. امام ترمذی کا مقصد چونکہ یہی بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی یہ گوشت کھایا اور گوشت آپ کو پسند تھا, یہ بتا دیا. به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سفيان واخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فاكل منها واتته بقناع من رطب فاكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فاتته بعلالة من علالة الشاة فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے, میں آپ کے ساتھ تھا, خادم کی حیثیت سے میں ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک انصاریہ عورت کے پاس, انہوں نے بکری ذبح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ نے اس میں سے کھا لیا, پھر جب گوشت کا کچھ حصہ کھایا تو اس کے بعد اتت ہو بقنائن ایک طبق ایک تھال لے آئیں جس میں رطب تر و تازہ کھجوریں تھیں, وہ پیش کیں ایک تھال میں, فاکل منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لی. پھر اس سے لوگوں نے ثابت کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. اگر وہ جملہ نہ سنا ہو تو اس روایت سے نہیں ثابت ہوتا کھانے کے بعد کھانا میٹھا کھانا, میزبان نے جو پیش کر دیا وہ کھا لیا یہ ثابت ہوتا ہے. میزبان یہ دیتا ہے چٹی گئی بھی کھا لو, وہ دوسری چیز پیش کرتا ہے وہ بھی کھا لو, یہ سنت ثابت ہو گئی. کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت یہ ثابت نہیں ہوتا. پھر انہوں نے ایک تھال پیش کیا جس میں تر و تازہ کھجوریں تھیں, تو آپ نے اس میں سے کھا لی. ثم توضأ للظهر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے لیے وضو کیا, وصلى اور نماز پڑھی. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف لائے, انصرف پھر تشریف لائے, فأتته بعلالة من علالة الشاة, اسی بکری کا جو بچا ہوا گوشت, علالہ کہا جاتا ہے باسی, ظاہر ہے کہ دوپہر کو اگر بکری ذبح کی تھی اور گوشت پکا لیا تھا تو عصر کے وقت تک وہ باسی تو نہیں کہلاتا, لیکن چونکہ ہم لوگوں کے یہاں گرم کرنے کے انتظامات بڑے آسان ہیں تو اچھا اسی کو گرم کر لیا. پہلے تو یہ تھا چولہے میں اوون میں گرم کر لیا, مائکرو ویو میں اب گرم کر لیا,
تو وہ تازے کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن وہ گوشت جو باہر رکھا ہوا ہو، وہ صبح سے اگر ذبح کیا تھا اور پکایا تھا اور اب اگر شام کو چند گھنٹوں کے بعد، وہ تو اس پہ ظاہر ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھنڈا جب ہو جاتا ہے اور اس پہ تیل وغیرہ جمنے جیسا ہو جاتا ہے، وہ علالہ کہلائے گا باسی، یہ اس لحاظ سے علالہ کہا۔ تو انہوں نے وہی باسی جو گوشت تھا پہلے والا وہی پیش کر دیا، دوبارہ گرم تو نہیں کیا، وہی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی تھوڑا سا کچھ کھا لیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی، اس کے لیے وضو نہیں کیا۔ گوشت کھانا بھی ثابت ہو گیا، ضیافت میں بھی کچھ مسائل ہمیں معلوم ہو گئے اس روایت سے، اور نماز کے لیے گوشت کھانے کے بعد وضو نہ کرنا یہ بھی ثابت ہو گیا، کئی مسائل آ جاتے ہیں۔ بھی قال حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن یعقوب بن ابی یعقوب عن ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه علی ولنا دوال معلقۃ فقالت قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه وفق لك۔ ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور ہمارے پاس دوال معلقۃ خوشے کھجور کے خوشے وہ لٹک رہے تھے۔ پہلے بھی کہیں ذکر آیا ہے کہ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ کھجوریں گھر میں رکھنے کے لیے یہی طریقہ ہوتا تھا، چونکہ چھتیں ایسی ہوتی تھیں شاخیں اور اس طرح کی چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی تھیں، تو کسی جگہ کھجوروں کو اوپر سے چھت کے ساتھ لگا کر وہاں لٹکا دیتے تھے، زمین پر رکھیں گے تو سڑ جائیں گی، کیڑے لگ جائیں گے، تو اوپر سے لٹکا دیتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ محفوظ بھی رہیں اور جس کو کھانی ہو وہاں سے نکال کے کھا لیں، جس کی کچھ مثال قریبی کچھ مثال کہہ سکتے ہیں، کیلے رکھنے کے لیے ایک سٹینڈ ملتا ہے، بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ اس میں کیلے لٹکا دیے جاتے ہیں، تو یہ تو خیر ہمارے یہاں تو ہر چیز ایک قیمتی بن جاتی ہے، بزنس بن جاتا ہے۔ اس زمانے میں بس یہ تھا چھت میں اچھا ٹھیک ہے ٹہنی لٹک رہی، اسی ٹہنی میں کھجور کی شاخ لگا دی اور وہ کھجوریں اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی تھی۔ مسجد میں بھی لوگ آ کر رکھ دیتے تھے اس طرح مسجد کے شروع والے حصے میں، تاکہ اصحاب صفہ اور فقراء وغیرہ اس میں سے کھا لیں، مکان میں بھی اسی طرح انہوں نے رکھا تھا۔ ہمارے پاس کچھ کھجور کے خوشے تھے جو لٹک رہے تھے، قالت فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے، کھجور توڑ کر کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مہ، جیسے کسی کو روکنے کے لیے، نہیں نہیں تم نہ کھاؤ، اے علی تم یہ نہ کھاؤ، فإنک ناق، ابھی تمہارے اندر نقاہت ہے، ناقے انسان ابھی ابھی بخار سے اٹھا ہے، ابھی ابھی تم بخار سے بیماری سے اٹھے ہو، تمہاری صحت کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی غذا میں کیا تاثیر ہے، کس شخص کے لیے وہ چیز مفید ہے، کس کے لیے مضر ہے۔ ایک چیز کھجور جس کے کئی منافع اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کے فوائد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا رہے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں تم ابھی نہیں کھاؤ، اس وقت تمہاری صحت کے لحاظ سے یہ کوئی مفید چیز نہیں ہے، یعنی صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی گرمی ہو اور ان کے اس وقت کے لحاظ سے ان کے لیے گرم غذا کھانا مناسب نہ ہو، انسان کو دست ہو گئے ہوں اور ایسی کوئی غذا کھا لے جس سے پیٹ اور چل جاری ہو جائے، تو یہ تعلیم ہے۔ دیکھو اب کوئی اس میں بھی وہی ہوتا ہے، وہی توکل والی جب بات آئی تھی، نہیں نہیں کھانے سے کیا ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہے، یہ بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، توکل ان کا ذرا حد سے زیادہ آگے چلا جاتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں ہے، کون سی چیز مفید ہے کون سی مضر ہے اس کا خیال رکھنا، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں نظر اللہ پر ہو، اسباب اختیار کریں اور نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ فَإِنَّكَ نَاقِحٌ، ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو، ابھی تمہاری نقاہت کمزوری وغیرہ باقی ہے تمہارے اندر۔ قالت فجلس علی، علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے۔ قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، اب میں نے یہ کیا کہ ان کے لیے چکندر اور جو، چکندر تو معلوم ہے بیٹس، وہ بہت مفید چیز ہوتی ہے، سرخ رنگ کے جو ہوتے ہیں بالکل، وہ اور جو ملا کر گویا کہ سوپ بنایا، شوربہ بنایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی من ھذا فاصب فانه اوفق لك، اس میں سے کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ تمہارے مزاج صحت کے لحاظ سے زیادہ موافق ہے۔
یہ بہرحال ایک بڑی تعلیم ہے. کھانے میں یہ دیکھیں انسان کہ کون سی غذا اس کے لیے مفید ہے, کون سی مضر ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہے.
بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا بشر بن السری عن سفیان عن طلحہ بن یحیی عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم. عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے, مجھ سے پوچھتے صبح کے کھانے کے لیے کچھ ہے. یہ آج کل کے اصطلاح میں غدا دوپہر کے کھانے کو کہہ دیتے ہیں, جو 12 بجے 11 12 سے لے کر 2 3 بجے تک کا مختلف حالات میں الگ الگ اس کے اوقات ہوتے ہیں. اصل میں غدا جو ہے صبح کے کھانے کو کہتے ہیں, چونکہ اصل کھانے دو ہیں, غدوۃً و عشیہ, ولہم رزقہم فیہا بکرۃً و عشیہ, یا غدا اور عشاء. تو یہ غدا صبح کے کھانے کو, عشاء شام کے کھانے کو, قبل الزوال غدا, بعد الزوال عشاء ہے. لیکن ظاہر ہے فوراً قبل الزوال فوراً بعد الزوال نہیں, مثلاً قبل الزوال زیادہ پہلے ناشتے اور اس کے درمیان 9 بجے 10 بجے کے قریب انسان اگر کچھ کھا لیتا 8 سے لے کر, یہ پورا غدا میں آ جاتا تھا. چونکہ ناشتہ کوئی چیز تھی نہیں, فطور کوئی چیز نہیں تھی, بس وہ انسان صبح کا کھانا کھائے گا اور پھر شام کو کھا لے گا. رات کو دیر سے کھانا یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو بس یہ دو کھانے اصل ہیں. چونکہ ناشتے کا اضافہ ہو گیا تو پھر ناشتے کی وجہ سے دوپہر کے کھانے کو ہم نے ذرا دھکا دے دیا, وہ آگے چلا گیا. پھر درمیان میں 4 بجے کے قریب کچھ اور کھانا آ گیا تو وہ شام کے کھانا بھی رات میں چلا گیا. یہ مفید نہیں ہے, 4 کھانے دن میں مفید چیز نہیں ہے. دو کھانے بس انسان کے لیے ٹھیک ہیں, اس میں سے بھی ایک ہلکا ہو اور ایک انسان ذرا ایسا اچھی طرح کر لے کہ صحت کے لحاظ سے انسان کے لیے مفید ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے لیے کچھ ہے, جیسے ہمارے لحاظ سے یہ سمجھ لے کہ ناشتہ ہے, ناشتے کا کچھ ہے. تو میں کہتی کہ نہیں ہے, تو آپ ساسن فرماتے ہیں اچھا پھر میں آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں, چونکہ صبح سے کچھ کھایا نہیں اور ابھی صبح کا وقت ہے, اور روزے کی نیت کر لیتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ نفل روزے کی نیت صبح دن شروع ہونے کے بعد کی جا سکتی ہے, جیسا کہ مشہور مسئلہ ہے اور اس روایت سے ثابت ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انکار فرماتے ہیں, حضرت میں وہ حدیث آتی ہے کہ لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رات سے اگر کوئی روزے کی نیت نہیں کرتا تو ایسا روزہ معتبر نہیں ہے. وہ فرض روزوں کے لیے, لازم روزوں کے لیے وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن بہرحال نفل روزے میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے. مسائل کتب فقہ سے متعلق ہیں, یہاں تو صرف حدیث کی تشریح مقصود ہے کہ نفل روزے میں انسان بعد میں نیت کر لے کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ وہ روزے جو پہلے سے متعین ہیں جیسے رمضان کے روزے, تو اگر رمضان کے روزے بھی انسان دن شروع ہونے کے بعد مثلا رات سے نیت نہیں تھی, اسے تو ہر مسلمان کی نیت ہوتی ہے, کرنے کی ضرورت مستقل نہیں, ہر مسلمان کی نیت ہوتی ہے. جیسے ہی مغرب کے وقت افطاری کی نیت ہے کل روزہ رکھنا ہے, وہ تو پہلے سے نیت موجود ہے پورے مہینے کے روزے کی. لیکن بالفرض اگر کوئی, یہ مسائل آتے ہیں جب کوئی بے ہوش ہو گیا تھا یا کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا, اس طرح کے مسائل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا صبح 10 بجے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے تو وہ نیت معتبر ہے یا نہیں. عام مسلمان کی تو نیت پہلے سے دل میں موجود ہے, وہ نیت موجود ہی ہے, وہ کافی ہے. لیکن یعنی اگر کوئی شخص بالفرض اگر پہلے سے نیت نہیں تھی, بے ہوش تھا اور ہوش میں آیا, غیر مسلم تھا مسلمان ہوا, تو صبح کے وقت اگر وہ روزے کی نیت کرتا ہے تو معتبر ہے یا نہیں, ہمارے نزدیک وہ بھی معتبر ہے. تو نفل میں بھی ٹھیک ہے, اور جو دن ایسے ہیں جس کے جو من جانب اللہ متعین ہے, پہلے سے اس دن کا روزہ متعین ہی ہے, تو اس میں بھی نیت صبح دن شروع ہونے کے بعد کی جا سکتی ہے. فیقول, تو آپ فرماتے ہیں میں روزہ دار ہوں پھر میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں. قالت فاتانا یومن, ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے. فقلت یا رسول اللہ انہ اہدیت لنا ہدیت, میں نے عرض کیا رسول اللہ ہدیے میں کوئی چیز پیش کی گئی ہے, گھر میں کھانا تو تھا ہی نہیں, کسی نے ہدیے میں کھانا دے دیا ہے, کچھ پیش کیا ہے. قال وما ہی, آپ نے پوچھا کیا چیز ہے. قلت حیث, میں نے کہا حیث ہے. حیث کیا, کھجور سے بنا ہوا, کھجور کو اور چیزوں کے ساتھ, ایک دو چیزوں کے ساتھ ملا کر, کھجور کا میٹھا, کھجور کا ملیدہ کہہ سکتے ہیں اس کو, یا بہرحال کھجور سے بنا ہوا میٹھا ہوتا تھا یہ. قال اما انی اصبحت صائما, اس کا مطلب ہے یعنی صرف کھجور بھی نہیں ہوتی تھی گھر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائیں, اچھا چلو ٹھیک ہے کھجور کا ملیدہ ہے, چلو یہ چلو پھر آج میں کھا لیتا ہوں, روزہ نہیں رکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی اصبحت صائما, صبح سے تو میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. قال ثم اکل, پھر آپ نے کھا لیا. صبح سے انی اصبحت صائما کے دیکھو دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ ہو سکتا ہے کہ صبح سے اب تک تو میرا روزہ تھا, مثلا صبح 9 بجے اگر یہ سوال جواب ہو رہا ہے
تو فرمانے کہ وہ اب تک تو میں نے روزے کی نیت کی ہوئی تھی، اچھا چلو میں روزہ توڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بھوک کی شدت میں نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اصبحت صائماً، یعنی اب تک میں نے کچھ کھایا نہیں، اگر روزے کی نیت کرنی ہو تو میں کر سکتا ہوں، صبح سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن چلو آج روزہ نہیں رکھتا میں، یعنی نیت نہیں کرتا. تو یہ دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں، مسئلے کی بات الگ ہے.
بھی قال حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی عن محمد بن ابی یحیٰ الاسلمی عن یزید بن ابی امیہ الاعوری عن یوسف بن عبد اللہ بن سلام عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کسرۃ من خبز الشعیر فوضع علیہا تمرۃ ثم قال ھذہ ادام ھذہ فاکل.
یہ یوسف بن عبد اللہ بن سلام، یہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے، بعض روایتوں میں عبداللہ بن سلام کا واسطہ ہے، بعض میں نہیں ہے. یہ یوسف عبداللہ بن سلام کے بیٹے، ان کا نام یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا تھا، گود میں بٹھایا، نام یوسف رکھا، لیکن ان کو اپنے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا اور آپ کی بعض چیزوں کو دیکھنا یاد ہے. تو اس لیے یہ یوسف بن عبداللہ بن سلام خود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا عبداللہ بن سلام سے نقل کر رہے ہیں، اپنے والد سے نقل کر رہے ہیں، دونوں طرح راویوں نے روایت نقل کی ہے. یوسف بن عبداللہ بن سلام اپنے والد عبداللہ بن سلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اخذ کسرۃ من خبز الشعیر، کہ آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، اس پر کھجور رکھ دی، چھوارا رکھ دیا، پھر فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے. ظاہر ہے کہ کھجور کو ہم سالن تو نہیں کہہ سکتے، کھجور کو سالن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سالن کا مقصد اس سے بھی حاصل ہو جائے گا. روٹی میں کھجور ڈال لی، کھا لی، روٹی میں کوئی چیز کھا لی، اور بس مقصد تو یہ ہے نا کہ بھوک کی جو شدت ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور انسان کی بھوک کی جو حالت ہے وہ ختم ہو جائے. بھوک کو ختم کرنا مقصد ہے، ذائقے میں انسان کو اچھا لگے نہ لگے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ مقصد تھا کہ یہ بھی اس کے سالن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے.
بھی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن سلیمان عن عباد بن العوام عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ السفل قال عبد اللہ یعنی ما بقیہ من الطعام.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفل پسند تھا. سفل کیا چیز ہے؟ اب امام ترمذی کے استاد جو ہیں پہلے عبداللہ بن عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں کہ سفل کہا جاتا ہے ما بقیہ من الطعام، جو کھانا بچ جائے. اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے، برتن میں نیچے لگا ہوا کھانا آپ کو پسند تھا. برتن میں نیچے کی طرف لگا ہوا کھانا جو اس کی تہ میں کھانا ہوتا ہے. اب مثلا سالن پکایا تو پکانے کے بعد اوپر اوپر کا کھانا تو ہو گیا، لوگوں کو دے دیا، اب نیچے نیچے ذرا سا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے ہانڈی وغیرہ کے ساتھ، نیچے کی طرف چاول پکائے ہیں تو نیچے کی طرف کچھ چاول کچھ لگ گئے ہوں گے، آپ کو وہ پسند تھا. اب اس کے پسند ہونے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کا مزاج ایسا تھا ایثار کا، دوسرے لوگ کھا لیں اوپر کا اچھا اور میں نیچے کا بچا ہوا کھا لوں گا، یہ آپ کی تواضع اور سادگی کی وجہ سے. دوسرا ہو سکتا ہے واقعی آپ کو اس کا ذائقہ پسند ہو، جیسے مثال کے طور پر جیسے چاول ہوتے ہیں، بعضوں کو وہ چاول پسند ہوتے ہیں جو نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے جو اس کے براؤن ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، بعضوں کو وہ پسند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس لیے کھا لیتے ہیں کہ اچھا نہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھا کھانا جو اوپر اوپر والا ہے وہ دوسروں کو دے تو میں کوئی بات نہیں یہ کھا لوں گا. اب یہ یعجبو پسند تھا، پسند سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کہ یا تو سادگی اور بے تکلفی میں آپ دوسروں کو عمدہ دے کر اپنے لیے یہ پسند فرماتے تھے ایثار کے طور پر، یا واقعی اس کا ذائقہ آپ کو پسند ہوگا.
آج کا توقع پورا ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.